الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شعبان رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمتیں برستی ہیں اور جتنے بندوں اور بندیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں جہنم سے آزاد کرتے ہیں عام انسانوں کو وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن جن کو اس کی کچھ جھلک بھی نظر آ جاتی ہے وہ تو رمضان کے انتظار میں بیتاب رہتے ہیں ہمارے اکابر کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک یعنی نصف سال وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم اس قابل تو نہیں تھے کہ رمضان جیسی نعمت ہمیں ملتی یہ آپ کا خصوصی فضل اور کرم ہے کہ آپ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی اور آدھا سال گزرنے کے بعد پھر دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ اب تو آدھا ہی سال بچا ہے ایک رمضان اور عطا فرما دیجئے ایک مرتبہ یہ نعمت پھر دے دیجئے اور پھر بقیہ نصف سال رمضان کے انتظار میں گزارتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہنے کی دعا نہیں مانگتے تھے اور صرف زندہ رہنا کوئی مقصد بھی نہیں ہے کسی مقصد کے لیے زندہ رہنے کی تو اہمیت ہے خود زندگی تو کوئی مقصد نہیں ہے اکثر آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو آخرت کا مسافر ہوں میری مثال تو اس مسافر کسی ہے جو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کی خاطر رک گیا بس میں بھی تھوڑی دیر دنیا میں رک گیا ہوں لیکن جب رمضان قریب آتا تھا تو آپ رمضان کی خاطر اللہ سے زندگی کی دعا مانگتے تھے رجب کا چاند نظر آنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجیے اور ہمیں رمضان عطا فرما دیجیے. ہم کو رمضان تک بلغنا رمضان کے معنی ہے کہ اللہ اب ہماری زندگی میں اتنی برکت دیجیے, ہر قسم کے حادثات سے بچا کر کے رکھیے. موت کا فیصلہ کرنا ہے اللہ تو اپنے کرم سے تھوڑا سا اس کو مؤخر کر دیجئے, پہلے مجھے رمضان مل جائے, میں رمضان کی عبادتیں کر لوں, اس کے بعد آپ کو بلانا ہے تو بلا لیجئے. رمضان سے پہلے رجب اور شعبان کو اللہ بابرکت بنائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمیں رمضان کی خوب خوب تیاری کی توفیق مل جائے, بس لگ جائے رمضان کی تیاری میں. اور رمضان کا مہینہ چونکہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن سے تقوی کے بغیر کوئی نفع نہیں ہوتا, خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں ہے, یعنی یہ کتاب اپنی ذات سے تو خیر ہی خیر ہے, لیکن یہ جس خیر کو تقسیم کرنے کے لیے آئی ہے وہ ملتا ہے صرف ان انسانوں کو جن میں تقویٰ ہوتا ہے. جس میں تقویٰ نہیں ہے اس کو نہیں ملتا. تو رجب اور شعبان کا مہینہ اپنے تقوی کو جانچنے کے لیے, اپنے تقوی کی کمی کو دور کرنے کے لیے, اللہ کے ساتھ اپنا قرب بڑھانے کے لیے, اپنے اور اللہ کے درمیان کے وہ فاصلے جو ہم نے اپنی غفلت اور نافرمانیوں کی وجہ سے پیدا کر لیے ہیں یا بڑھا لیے ہیں, ان فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے. قرآن پاک سے اپنا رشتہ بڑھانے کے لیے, نمازوں میں مزید دل لگانے کے لیے, اپنی آمدنیوں کو حرام اور مشتبہ سے خالی کرنے کے لیے, اپنے لقمے کو پاکیزہ کرنے کے لیے, اپنی نگاہوں کو پاک کرنے کے لیے, اپنی زبان کو محتاط بنانے کے لیے, اپنے خیالات کو دھونے اور صاف کرنے کے لیے اور ان کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان سے پہلے یہ خصوصی موقع عطا فرمایا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی جانب اشارہ کیا اور امت کو متوجہ فرمایا کہ رجب اور شعبان کے دو مہینے رمضان کی تیاری میں گزارو. اور پھر جب شعبان کا آدھا حصہ گزر جائے تو بس یوں سمجھو کہ اب تو رمضان کی دہلیز تک پہنچ گئے. نصف شعبان کی رات میں, جس کو ہم اپنے عرف میں شب برات کہتے ہیں, اور اب آپ کے ہاں آ کر کے وہ شب رات ہو گئی ہے اور بعض علاقوں میں سبرات ہو گئی ہے. یہ جو شب برات ہے اس میں جو رحمتیں نازل ہونا شروع ہوتی ہیں گویا وہ رمضان المبارک کی رحمتوں کا مقدمہ ہوتی ہیں. رمضان المبارک میں جو رحمتیں آنے والی ہیں ان کا کچھ ابتدائی حصہ ہوتا ہے. رمضان کی رحمتوں سے تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں, لیکن انہی کا کچھ حصہ ہوتا ہے جو ملتا ہے. اور پھر جس نے تیاری کی ہے اور جو رمضان کا انتظار کر رہا ہے پھر اس کو مسلسل ملتا رہتا ہے, اس کے لیے وہ سلسلہ رکتا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک مخصوص انداز تھا, عبادتوں کی تیاری کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو عبادتیں فرض فرمائی ہیں وہ بہت مختصر ہیں انسانوں کی طاقت کی رعایت کر کے، ان کی قوت دیکھ کر، ان کی استطاعت دیکھ کر اور ان کی کمزوری کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر سی عبادتیں فرض فرمائی، لیکن وہ مختصر عبادتیں بالکل کامل ہوں، اس میں ان میں کسی طرح کا کوئی نقص نہ رہ جائے، کوئی کمی اور کوتاہی نہ رہ جائے، اس کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے اور ان کے بعد اسی نوع کی عبادت سکھائی ہے، جس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ ہے ذہنی طور پر مکمل تیاری، عبادت کے لیے پوری توجہ اور یکسوئی، تاکہ وہ عبادت بالکل درست طریقے پر پوری توجہ کے ساتھ تمام صفات اور آداب کی رعایت کے ساتھ ادا ہو سکے۔ اور دوسرا ایک فائدہ اور بھی ہے، انسان ہے تو انسان ہی، وہ کتنی بھی کوشش کر لے وہ انسان ہی رہے گا، فرشتہ تو نہیں بن جائے گا، وہ معصوم تو نہیں ہو جائے گا، اس لیے کچھ نہ کچھ کمی تو رہی جائے گی۔ تو جس نوع کی وہ عبادت کر رہا ہے، جس نوع کی فرض عبادت ادا کر رہا ہے، اسی نوع کی مزید عبادتیں آگے اور پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کر اس کا انتظام فرمایا ہے کہ پوری محنت اور کوشش کے بعد بھی جو کمی رہ جائے وہ ان نفل عبادتوں سے پوری ہو جائے۔ میں نے لفظ نفل کا لفظ فقہا کی اصطلاح میں نہیں استعمال کیا ہے، لغتاً استعمال کیا۔ لغت میں نفل زائد کو کہتے ہیں، جو فرض کے علاوہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ، آپ رات میں تہجد کے لیے اٹھا کریں، تہجد کی نماز پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے ایک اضافی عمل ہے، یعنی جو پانچ نمازیں فرض ہیں ان کے علاوہ یہ۔ لغتاً جس کو نفل کہتے ہیں اس میں سنت موکدہ بھی داخل ہے، سنن راتبہ بھی داخل ہیں، اور جن کو ہم نوافل کہتے ہیں وہ سب شامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تہجد واجب تھی، جب اللہ نے حکم دے دیا تہجد، آپ نماز تہجد پڑھیں تو واجب ہو گئی، ضروری ہو گئی، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نفل کہا فرض کے مقابلے میں کہ وہ اضافی نماز۔ تو ان نوافل کے ذریعے فرائض کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ فجر کی فرض نماز صرف دو رکعت، لیکن اس سے پہلے کی دو رکعت سنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تاکید فرمائی، اتنی تاکید ہے کہ اس تاکید کے پیش نظر فقہا نے یوں کہا کہ اس کا درجہ دوسری تمام سنت نمازوں سے بڑھ کر کے تقریباً واجب ہے، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تہجد پڑھنے کا، اور آپ نے تہجد کی ترغیب دی۔ ایک شخص اٹھا، اس نے دیر تک نمازیں پڑھیں، ذکر کیا، تلاوت کی، دعائیں مانگی، خوب رویا، اللہ سے مانگتا رہا، اور آپ دیکھیں تہجد پڑھنے کے بعد جب وہ ذکر میں لگا، تلاوت میں لگا، دعاؤں میں لگا، روتا رہا، تو اس کا ذہن نماز سے ہٹ گیا، دوسری عبادتوں کی طرف متوجہ ہوا، نماز سے ہٹ گیا۔ تو فرض کی ادائیگی سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھنے کا تاکیدی حکم دیا تاکہ ذہن پھر نماز کی طرف آ جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت سنت نہایت مختصر پڑھتے تھے۔ جتنی سنتیں آپ پڑھتے تھے پورے دن میں، جتنی نوافل پڑھتے تھے، ان میں سب سے مختصر ہوتی تھی آپ کی فجر کی دو رکعت سنت۔ تو یہ دو رکعت سنت اس لیے پڑھائی گئی تاکہ پھر ذہن نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، اب کھڑے ہو فرض پڑھنے کی، تاکہ بالکل یکسوئی کے ساتھ ذہن 100% نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہو اور دل مکمل اللہ کی طرف متوجہ رہے، اس فرض میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ ظہر کی فرض 4 رکعت، لیکن اس سے پہلے 4 رکعت سنت تاکہ ذہن بن جائے، کچھ خیالات آنے ہیں تو وہ اسی میں آ کر چلے جائیں، فرض بالکل محفوظ ہو جائے۔ پھر بھی کچھ کمی رہ گئی تو پھر 2 رکعت سنت، یہ تو تاکیدی ہے، پھر مزید 2 رکعت نفل۔ عصر کی 4 رکعت فرض ہے، چونکہ عصر کا وقت بہت مصروفیت کا ہوتا ہے، خاص طور سے کاروباری حضرات کے لیے بہت ہی مصروفیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس لیے آپ نے عصر سے پہلے پڑھی جانے والی سنتوں کو تاکیداً ان کا حکم نہیں دیا، لیکن پسند فرمایا، ہو سکے تو تھوڑا سا وقت نکال کر آ جاؤ، 4 رکعت پڑھ لو تاکہ ذہن بن جائے نماز کے لیے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور کم وقت ہے تو 2 رکعت پڑھ لو۔ بالکل نہیں وقت مل سکا، بہت مصروف ہو تو آ جاؤ فرض پڑھ لو، لیکن بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا پہلے آؤ اور کچھ نماز پڑھ لو تاکہ فرض میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ مغرب کی فرض 3 رکعت، چونکہ غروب کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی ادائیگی فوری طور پر پسند فرمائی ہے کہ بالکل تاخیر نہ ہو، اس لیے آپ نے مغرب کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی، کبھی نہیں پڑھی آپ، خود آپ کا عمل نہیں ہے مغرب سے پہلے کوئی نفل پڑھنے۔ لیکن اگر تھوڑی سی تاخیر ہوئی جماعت کے کھڑے کرنے میں اور بعض صحابہ کرام نے پڑھ لی نماز، تو آپ نے منع بھی نہیں کیا، روکا بھی نہیں، تو خود آپ کا اپنا عمل تو نہیں ہے، آپ کی سنت نہیں ہے، لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، اس لیے کہ جس کو اللہ سے محبت ہے، جس کو نمازوں سے عشق ہے، اور غروب سے پہلے سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ عصر کے بعد کوئی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں، تو وہ تو بیچارہ جیسے کسی پنجرے کے اندر پنچھی بند ہو، کوئی پرندہ بند ہو، اور وہ پھڑ پھڑا رہا ہو کہ کب دروازہ کھلے اور مجھے باہر نکلنے کا موقع ملے۔ بالکل اسی طرح جس کو نماز سے عشق ہے وہ تو عصر کے بعد سے بے چین ہے، اللہ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں، میں آپ کا نام لے رہا ہوں، میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، لیکن آپ نے مجھے اس وقت سجدے کی اجازت نہیں دی ہے، میں بندہ ہوں، میں آپ کی حکم عدولی تو نہیں کر سکتا، بس میرا دل تڑپ رہا ہے، مجھے اجازت ملے اور میں سجدہ کروں۔ اس تڑپ کی وجہ سے کسی نے پڑھ لی دو رکعت تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت اہتمام کرنا اس کا فقہ حنفی میں اس کو مناسب نہیں سمجھا گیا، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ کوئی پڑھتا ہے تو ہم اس کو روکتے بھی نہیں ہیں، ناجائز بھی نہیں کہتے، غلط بھی نہیں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد کم از کم دو رکعت سنت موقعہ ہے، وجہ وہی ہے کہ یہ بھی بہت مصروفیت کا وقت ہے، خاص طور سے کاروباری لوگوں کے لیے، تو آدمی کے پاس زیادہ رکنے کا موقع نہیں ہے، تو کم از کم دو رکعت پڑھ لے، اس کے بعد مزید نوافل کا موقع ہے، جس کی جتنی ہمت ہو، جس کے پاس جتنا وقت ہو۔ عشاء سے پہلے بھی سنتیں ہیں، اگرچہ غیر موقعہ ہیں، اور بعد میں بھی موقعہ، اور بعد میں بھی سنت ہے، موقعہ ہے، پھر نوافل ہیں، یہ آگے پیچھے آگے پیچھے اسی نو کی عبادتیں کیوں ہیں؟ فرائض کی حفاظت کے لیے۔ روزے اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں صرف رمضان کے مہینے میں فرض کیا، ایک مہینے کے روزے فرض ہیں، مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا۔ چونکہ ہم تو پورے مہینے کے روزے کی نیت کرتے ہیں نا، 30 کا چاند ہو تب بھی ہم 30 روزے رکھیں گے، تو اگر 29 کا مہینہ ہوا تب بھی انشاءاللہ روزے دار کو اجر 30 روزوں کا ملے گا، 29 کا نہیں ملے گا، پورا پورا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، چونکہ ہماری نیت تو پورا روزہ رکھنے کی ہے، ہم نے تو یہ نیت نہیں کی نہیں اگر 30 کا چاند ہوا تو ہم تو 29 کو رک جائیں گے، اس سال ہمیں 29 روزے رکھنے ہیں، ایسی نیت تو ہی نہیں۔ اور جس نے یہ نیت کر لی اس سال تو ہمیں 29 رکھنے، چاہے چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اسے تو انشاءاللہ ایک کا بھی اجر نہیں ملے گا، 29 کا چاند ہو تب بھی نہیں، 30 کا چاند ہو تب بھی نہیں، اس لیے کہ عبادت اپنی مرضی سے تو ہوتی نہیں، عبادت تو اللہ کی مرضی سے ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مہینے کے روزے فرض کیے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ آپ ہر مہینے 3 روزے تو بڑے اہتمام سے رکھتے تھے، جن کو ایام 20 کہتے، وہ 3 راتیں جو بہت روشن ہوتی ہیں، سفید ہوتی، 13, 14, 15، اللہ توفیق دے تو اس مرتبہ بھی 13, 14, 15 روزہ رکھیں، کل، پرسوں، نرسوں، سنیچر، اتوار، پیر، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل ہو جائے اور شب برات والا روزہ بھی ہو جائے۔ یہ 3 روزے آپ اس قدر اہتمام سے رکھتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ سفر میں ہوتے تب بھی رکھتے، کوئی بہت مشقت کا سفر ہے تو الگ ہے، جیسے فتح مکہ کا سفر تھا، اتنی بڑی جماعت تھی، اتنی بڑی تعداد تھی، اور اس کا خطرہ تھا کہ شاید دشمنوں کی طرف سے کچھ ناگوار حالات پیش آ جائیں، آپ نے منع کر دیا تھا روزہ رکھنے سے، ورنہ عموماً آپ سفر میں بھی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ عموماً پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے، اس کے سوا ازواج مطہرات بیان فرماتی ہیں کہ آپ کا روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا عام دنوں میں کچھ بہت بندھا ہوا معمول نہیں تھا، بہت مرتب کوئی معمول نہیں تھا، کبھی آپ روزہ رکھنا شروع کرتے کئی کئی دن مسلسل روزہ رکھتے رہتے، کبھی آپ افطار فرماتے تو کئی کئی دن افطار فرماتے، لیکن آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور خاص طور سے شعبان کے مہینے میں تو آپ تقریباً پورا مہینہ روزے میں گزارتے تھے، روزانہ تقریباً روزہ رکھتے تھے، ایک آدھ روزوں کا آپ ناغا کرتے تھے تاکہ شعبان اور رمضان میں فرق ہو جائے، کہ رمضان کے مہینے میں مکمل روزہ، شعبان میں ایک آدھ کم کر دیں تاکہ فرق ہو جائے، ورنہ اکثر دن آپ کے شعبان کے مہینے میں روزے کی حالت میں گزرتے تھے۔ زکات اللہ تعالی نے بہت تھوڑی سی فرض کی ہے، بہت تھوڑی ہے، سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ پورے سال انسان مالک نصاب رہا، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کا مال نصاب کی مقدار سے کم ہو گیا، چاہے مال کی ہر مقدار پر الگ الگ سال نہ گزرا ہو لیکن بقدر نصاب پر سال گزرا تو سال میں ایک مرتبہ صرف 2.5%۔ یہ میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں صرف 2.5%، کہ 1,00,000 کی زکات 2,500 تو آدمی خوشی خوشی نکالتا ہے، لیکن جب 1,00,000 کی زکات 2.5 کروڑ ہوتی ہے تو آدمی کو وہ مقدار زیادہ لگنے لگتی ہے، اور جب 100 کروڑ کی زکات جب 1 کروڑ کی 2.5 لاکھ ہوتی ہے تو آدمی کو ذرا زیادہ لگنے لگتی، کافی ہو گئی، اور جب 100 کروڑ کی زکات 2.5 کروڑ ہوتی ہے تو آدمی کو لگتا ہے اتنا نکالوں گا تو میں تو فقیر ہو جاؤں گا۔ اسے یہ نہیں نظر آتا کہ اللہ نے دیا کتنا ہے، وہ 100 کروڑ جس کی زکات نکالنا ہے وہ 100 کروڑ اللہ کا دیا ہوا ہے نا، نہیں دل چاہتا زکات کا نکالنے کا، تو جس مال کی زکات ہے اللہ اسے واپس لے لیں گے کہ بھائی تم اس کے قابل نہیں ہو، تم اس کے اہل نہیں ہو، چلو تم سے واپس لے لیتے ہیں، ہم کسی اور بندے کو دے دیتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، کاروبار بند ہو گیا، بے برکتی ہو گئی، کام اٹک گیا۔ ابھی کیوں اٹک گیا؟ تم نے اللہ کا حق اٹکایا، اللہ نے تمہارا کام اٹکایا۔ جو مال ہمارے پاس آتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوتا ہے نا، 100 کروڑ میں 2.5 کروڑ دینے کے بعد کتنا بچا؟ 97.5 کروڑ۔ 2.5 کروڑ نظر آتا ہے، 97.5 کروڑ نظر نہیں آتا، ہمارے کسی استحقاق کے بغیر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ گویا ہماری مزدوری ہے جو اللہ تعالی ہمیں دے رہے ہیں کہ اتنا جہاں ہم کہہ رہے ہیں وہاں پہنچا دو، اور یہ تمہاری مزدوری ہے، اس کو تم اپنی ضرورتوں میں استعمال کر لو۔ تو سچی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اگر دنیا کی حکومتوں کو زکوٰۃ کی مقدار زیادہ محسوس ہوتی تو ان کے ٹیکس بھی اتنے ہی ہوتے نا جتنی زکوٰۃ ہے، یا اس سے بھی کم ہوتے۔ حکومتیں تقریباً 30% ٹیکس لیتی ہیں، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے 2.5% تو کچھ ہے ہی نہیں، اور عام طور سے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ باقاعدہ حساب کر کے اللہ کا حق سمجھ کر پوری زکوٰۃ، ہمت نہیں ہوتی یہ کہنے کی کہ نہیں دیتے، اللہ کرے سب دینے لگیں، جو کمی اور کوتاہی ہے وہ دور ہو جائے۔ اور زکوٰۃ میں کمی کرنے، اور حقیقت میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے وہ ہے زکوٰۃ میں چوری کرنے کی وجہ سے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، کاروبار تباہ ہوتے ہیں۔ تو بہت تھوڑی سی مقدار اللہ تعالی نے فرض کی، لیکن یہ تھوڑی سی مقدار اللہ کی محبت کی جس تڑپ کے ساتھ ہونی چاہیے، جس قدر کامل اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کو پیدا کرنے کے لیے، اور مال سے محبت کے بجائے اللہ کی محبت دل میں آئے اس کو راسخ کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات سکھائے، اور اس کی کوئی مقدار نہیں متعین کی گئی، اس کو انسان کی ہمت پر چھوڑ دیا گیا، جتنی اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی اتنی تمہاری مقدار بڑھتی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بیماروں کا علاج کرو صدقات کے ذریعے، صدقہ دو بیماریاں ختم ہوں گی، صدقہ دو پریشانیاں ختم ہوں گی، صدقہ دو اللہ کی رحمتیں آئیں گی، صدقہ دو حفاظت ہوگی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ تو اتنا صدقہ کرتے تھے کہ اپنے گھر میں کچھ رہنے ہی نہیں دیتے تھے، ازواج مطہرات کا حال یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب وسعت آ گئی تھی اور ان کو سال بھر کا خرچ ایک ساتھ ملتا تھا خلافت راشدہ میں حکومت کی طرف سے، وہ تقریباً سارا اٹھا کر بانٹ دیتی تھی، اللہ کی مرضی اللہ کھلائیں گے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اور کوئی کرے تو اس کو اس کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی کہ پہلے اس کے اہل بنو تب یہ کرنا، ابھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جتنی اللہ ہمت دے، جتنی اللہ کی محبت ہو اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ حج اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا بس، حج دو بار نہیں فرض ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے، اللہ نے اس کو وسعت دی، اللہ سب کو وسعت دے حلال و پاکیزہ طریقے پر، تو پھر اس کو 5 سال میں ایک مرتبہ حج کرنا چاہیے۔ اگر 5 سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں کرتا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے تو 5 سال میں ایک بار، اس سے زیادہ بھی اللہ کسی کو توفیق دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ عمرہ زندگی میں کبھی فرض نہیں ہوتا، الا یہ کہ آدمی نظر مان لے تو واجب ہوتا ہے، ورنہ کبھی فرض نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمرہ کیا، حضرات صحابہ کرام نے عمرے کیا، اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے گھر کی محبت میں آدمی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، یوں فرمایا کہ قیامت کے دن جب فرائض تولے جائیں گے، جب فرض عبادتوں کا وزن کیا جائے گا اور ان میں کمی ہوگی، گویا کوئی مطلوب مقدار ہے، وہ مقدار وزن کی ہو یا وہ مقدار کیفیات کی ہو، ایک مطلوب مقدار ہے وزن کی اور ایک مطلوب مقدار ہے کیفیات کی، اگر اس مقدار میں کمی ہوئی تو فرشتے عرض کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ فلاں بندے اور فلاں بندی کے فرائض میں اتنی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا دیکھو اسی قسم کی کچھ نفل عبادتیں ہیں، نماز میں کمی ہے تو باقیہ سنتیں اور نفل نمازیں ہیں، روزے میں کمی ہے تو نفل روزے ہیں، زکوٰۃ میں کمی ہے تو نفل صدقات ہیں، حج میں کوئی کمی ہے تو کوئی نفلی حج ہے، کوئی عمرہ ہے، اگر ہے تو وہ ڈالو، اگر کمی پوری ہو جاتی ہے تو آگے بڑھا دو۔ یہ مقدار کی کمی نہیں ہے جو اس طرح پوری ہوگی، جب کچھ فرض نمازیں قضا ہو گئی تھیں تو نفل سے ان کی تلافی نہیں ہوگی، یہ کیفیات کی کمی ہے، یہ صفات کی کمی ہے کہ جتنی محبت ہونی چاہیے تھی، جتنی توجہ اللہ ہونی چاہیے تھی، جتنا خشوع اور خضوع ہونا چاہیے تھا، جتنی عاجزی ہونی چاہیے تھی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت دل کو دنیا کی محبت سے جتنا خالی ہونا چاہیے تھا اور اللہ کی محبت سے جتنا لبریز ہونا چاہیے تھا، روزے میں جتنا تقوی پیدا ہونا چاہیے تھا، جتنی اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی، اگر اس میں کوئی کمی ہے، مقدار تو پوری ہے، فرض سارے روزے رکھے تھے، فرض حج ادا کیا تھا، فرض زکوٰۃ ادا کی تھی، لیکن ان کیفیات میں اور صفات میں کوئی کمی ہے تو نفل عبادتوں سے ان کو پورا کر دو۔ یہ خاص رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے اپنی امت کی کامیابی کے لیے یہ نسخہ تجویز فرمایا ہے اللہ تعالی کے فضل سے۔ اسی فلسفے کو سمجھ کر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی معنویت کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، دیکھو رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان میں اللہ نے روزے فرض فرمائے ہیں، کہیں رمضان میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، اس کی خاطر میں تم کو شعبان کے مہینے میں تیاری کا حکم دے رہا ہوں، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تم رمضان کی اس طرح تیاری کرو جیسے میں تیاری کرتا ہوں۔ شعبان کا بھی تقریباً آدھا تو گزر رہا ہے، آج 12 تاریخ، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آج سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیں. اور یہ جو لیلۃ البراءۃ ہے، شب براءت، شعبان کی 15ویں شب، بس یوں سمجھیں کہ جیسے یہ رمضان کا باؤنڈری ڈور ہے، جیسے مکان ہوتا ہے نا، اور مکان کے باہر ذرا دور تک باؤنڈری ہوتی ہے اور اس کا ایک گیٹ ہوتا ہے، اس کا ایک دروازہ ہوتا ہے، ہم یوں سمجھیں یہ رمضان کا آگے کا دروازہ ہے کہ بس یہاں سے اب رمضان کی رحمتیں شروع ہو رہی ہیں. آپ انشاءاللہ شب برات کے فضائل اس قدر سنیں گے اور اس قدر مبالغے کے ساتھ سنیں گے کہ نہ میں ان سب کو دہرا سکتا ہوں اور نہ وقت میں اتنی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں اعتدال نصیب فرمائے، مبالغوں سے ہماری حفاظت فرمائے. عام طور سے شیطان چونکہ ہمارا بڑا دشمن ہے، ہمیں ایسے بابرکت اوقات میں محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو برکت والے دن اور برکت والی راتیں ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، نہ یہ کہ ان کو راستوں پر، سڑکوں پر، روڈ پر، موٹر سائیکلوں میں اور جلوس بنا کر کے اور کھیل اور ہنگامہ اور کھانا پینا اور ہوٹلوں پر گزارا جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز پڑھے اور اپنے گھر جا کر سو جائے، اور فجر کی نماز مسجد میں آ کر با جماعت پڑھے، تو اس رات بھر کے ہنگامہ کرنے والے سے زیادہ اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ایسے تمام ہنگاموں سے ہم کو بچائے اور ایسے ہنگاموں کا حصہ بننے سے بھی بچائے. میں تو ایسے موقعوں پر مسجدوں میں دیر تک بیانات کو بھی پسند نہیں کرتا. ترغیب کے لیے کچھ مختصر سی باتیں ہو جائیں، اور یہ جو خاص مواقع اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں، ان مواقع کو سکون سے، تنہائی میں، انفرادی طور پر جتنا ہو سکے اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے. اور اگر آدمی تھکا ہوا ہے تو کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے بس. کوئی ضروری نہیں ہے ہر شخص کے لیے کہ وہ پوری رات جاگے، لیکن جتنا ہو سکے وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، اور اس کے بعد آرام کا تقاضا ہے تو سو جائے، اور پھر ذرا عام معمول کے اس کے برخلاف تہجد میں کچھ جلدی اٹھ جائے. تہجد میں بھی اٹھنے کا جو معمول ہے، اللہ کرے کہ اب سب کا ہو جائے، اب طے کر لیں انشاءاللہ، کچھ مسئلہ نہیں ہے، اٹھنا تو ہے ہی نا. جیسے شہادت کی موت، سب کو بہت ڈر لگتا ہے شہادت کی موت سے، بھائی مرنا تو ہے ہی، یہ اعلیٰ طریقہ ہے. بالکل اسی طرح ہر سونے والے کو اٹھنا تو ہے ہی، اگر اللہ نے اس کو دائمی نیند نہیں سلا دیا تو اٹھنا ہے، تو ذرا اٹھنے کا صحیح وقت مقرر کر لیں. اور نیند کی بھی ایک مقدار ہوتی ہے، اس کے بعد خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. اگر نیند کی مقدار ہم کم نہیں کر سکتے تو ترتیب تو درست کر سکتے ہیں نا، ذرا پہلے شروع کر دیں، عشاء کے بعد دیر تک جاگنے کے بجائے ذرا سا پہلے لیٹ جائیں، جلدی لیٹ جائیں، تو آخر شب میں خود بخود آنکھ کھل جائے گی. اور رات کا وہ آخری حصہ، جس حصے میں اس دنیا میں تشریف لائے تھے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وہ آخری تہائی حصہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اس حصے میں روزانہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. جس کا دل چاہے وہ اپنا دامن پھیلائے اور بھر لے. تو اس مبارک رات میں اس میں تھوڑا سا اور جلدی اٹھ جائیں، اور وہ وقت تو روزانہ اللہ کی رحمتوں کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا ہے، معافی کا ہے، مسائل کو حل کرانے کا ہے. ہر آدمی اپنے مسائل کے لیے کتنا پریشان ہوتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہے، اس کے پاس جا رہا ہے، دعا کے لیے جا رہا ہے، سرکاری دفتروں میں ٹھوکرے کھا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، آؤ مانگو، کیا چاہتے ہو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم بھی اپنی فائل لے کر پہنچ جائیں، اللہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کو حل فرما دیجیے. اگر ہم کامل اخلاص اور سچی محبت کے ساتھ جائیں گے تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو. ہاں اگر اس مسئلے کو باقی رکھ کر اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بڑا کوئی نفع دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے وہی خیر ہوگا، اور ہمیں اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہنا چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے، اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہنا چاہیے۔ تو فضولیات میں وقت گزارنے کے بجائے عبادتوں میں وقت گزارنا چاہیے، تکان ہو رہا ہے تو آرام کر لینا چاہیے، لیکن بالکل فضول وقت نہیں گزارنا چاہیے۔ آپ طے کر لیں انشاءاللہ اس سال بھی اور ہمیشہ ہر سال بھی، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے متعلقین کے لیے بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ وقت یا تو مسجد میں گزرے گا یا گھر میں۔ اور ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جس طرح کیا ہے ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے، اگرچہ اس روایت کے راوی بہت مضبوط نہ ہو لیکن تمام محدثین نے، جتنے بڑے محدثین ان سب نے کہا ہے کہ اس سلسلے کی روایتیں اس قدر ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ وہ سب مل کر مضمون کو پختہ کر دیتی ہیں، مضبوط کر دیتی ہیں۔ اس لیے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شعبان کی 15ویں شب کی اہمیت ہے، حتیٰ کہ اس زمانے کے بڑے مشہور محدث ہیں ناصر الدین البانی، انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سال قبرستان جانا ثابت نہیں، صحابہ کو لے کر مجمع لے کر جانا ثابت نہیں، اس لیے مجمع کے ساتھ قبرستان جانا بالکل سنت نہیں۔ ہر سال اس کا اہتمام بالکل ضروری نہیں، کبھی چلے گئے کافی ہے، ورنہ جتنا ہو سکے عبادت میں، ذکر میں اور دعا میں گزاریں۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس رمضان کو ہم سب کے لیے خیر کا، رحمت کا، عافیت کا، مغفرت کا رمضان بنائے۔ اب اللہ رمضان سے پہلے ہم میں سے کسی کو دنیا سے واپس نہ بلائے، سب کو عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرمائے اور بار بار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔